بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون آمنت بالله صدق الله العظيم.
یقیناً کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہاں مگر اپنی بیویوں پر یا اپنی بانیوں پر جن کے یہ مالک ہوں تو بے شک ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، اور جو لوگ اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کریں گے تو وہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی نگرانی کرنے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو وارث ہوں گے اور جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اور یہ لوگ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے.
یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں بھی تلاوت کی گئی ہیں اور پچھلے دو درسوں میں بھی تلاوت کی گئی تھی، اور یہ سورۃ المومنون کی ابتدائی 11 آیتیں ہیں. ان آیتوں میں سے 8 آیتوں کا بیان الحمدللہ ہو چکا ہے. آج 9ویں 10ویں اور 11ویں آیت کا بیان مقصود ہے، اور اس کے بعد اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ جو آگے کی آیات ہیں ان کی بھی تلاوت کر کے ترجمہ اور تفسیر عرض کر دیں گے. اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ المومنون کی اس آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا کہ والذین ہم لیاماناتہم وعہدہم راعون, اور یہ کامیاب لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی نگرانی کرنے والے ہیں. امانات امانت کی جمع ہے, اور قرآن حکیم کی اس آیت کے اس لفظ کو دونوں طرح قرآن نے پڑھا ہے, والذین هم لأماناتهم اور والذین هم لأمانتهم وعهدهم راعون. اور اسی لیے قرآن مجید کے رسم الخط میں, یعنی قرآن مجید کے لکھنے میں ایک خاص طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جس میں مختلف قراءتیں جمع ہو سکیں. تو یہاں جب قرآن مجید لکھا جاتا ہے اور ہمارے سامنے لکھا ہوا موجود ہے, تو اس میں امانات کو الف میم اور نون تا اور ہا اور میم, یعنی میم کے بعد الف نہیں لکھا گیا بلکہ میم کے اوپر کھڑا زبر ڈالا گیا ہے تاکہ اس کو امانات بھی پڑھا جا سکے. نون کے بعد بھی الف نہیں لکھا گیا بلکہ کھڑا زبر ڈالا گیا ہے تاکہ اس کو امانات بھی پڑھا جا سکے اور امانت بھی پڑھا جا سکے, کیونکہ یہ دونوں کی دونوں قراءتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں. تو اس آیت کے شروع میں جو امانت کا لفظ آ رہا ہے, تو اردو میں تو اس کا مفہوم بڑا مختصر سمجھا جاتا ہے, اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امانت, تو عام طور سے آدمی کا ذہن اس بات کی طرف جاتا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کے پاس کوئی چیز بطور امانت کے رکھوائی اور یہ کہا کہ بھئی تم اپنے پاس رکھ لو پھر میں لے لوں گا, اس کو ہم امانت کہتے ہیں. اور بلا شبہ یہ مفہوم امانت کے اندر داخل ہے, لیکن عربی زبان کے اندر امانت کا لفظ عام ہے ہر ذمہ داری جو انسان کے اوپر ہو اور جس کو انسان نے ادا کرنا ہو وہ امانت کہلاتی ہے, چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو چاہے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو. اسی لیے نماز بھی ایک امانت ہے, اللہ کے حقوق میں سے ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امانت دیانت کے ساتھ پانچ وقت کی نماز ادا کریں. زکوٰۃ بھی ایک امانت ہے کہ مال کے اندر 97.5% مال اللہ تعالیٰ نے ایک سال کے بعد ہمیں اپنے پاس رکھنے کی اجازت دی ہے, مگر 2.5% اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جو غربا فقراء اور مستحقین زکوٰۃ کو پہنچانا ہے. اسی طرح روزہ یہ بھی امانت ہے, حج ہے یہ بھی امانت ہے, اور اسی طرح حقوق العباد میں بھی جو طرح طرح کے حقوق ہیں وہ سب امانت ہیں. انسان کماتا ہے اس میں اس کے 3 یا 4 یا 5 جتنے بھی بچے ہیں وہ سب ان بچوں کے حقوق ہیں. اس بچے کی بھی امانت ہے, ہمارے یہ بچے امانت ہیں ہمارے پاس کہ ان کو کھلانا ہے پلانا ہے, ان کی سردی گرمی کا خیال کرنا ہے, ان کے حقوق ادا کرنے ہیں. بیوی بھی امانت ہے, اسی طرح شوہر کا گھر اور شوہر کا مال یہ بیوی کے پاس امانت ہے. اسی طرح ماں جو ہے اس کا حق ادا کرنا یہ بھی امانت ہے. اگر آپ ملازم ہیں تو ادارے کا جو وقت ہے وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے کہ آپ 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پوری پوری ادا کریں. اسی طرح اگر آپ کسی ادارے کے سربراہ یا افسر ہیں تو ملازم آپ کے پاس امانت ہیں کہ آپ ملازموں کے درمیان انصاف سے کام لیں, امانت اور دیانت کے ساتھ ان کا حق پہنچائیں. تو جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں دیکھا جائے تو وہ سارے کے سارے امانت کے اندر داخل ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں جمع کا صیغہ اختیار فرمایا, اور یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کی نگرانی کرنے والے ہیں، یعنی جو جو ان کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو بخوبی ادا کرتے ہیں، ہر ایک کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ کا بھی حق ادا کرتے ہیں، نماز کا بھی، روزے کا بھی، زکوٰۃ کا بھی، حج کا بھی، جہاد کا بھی، تبلیغ کا بھی، بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، ماں کا بھی، باپ کا بھی، بچوں کا بھی، بیوی کا بھی، پڑوسیوں کا بھی، رشتہ داروں کا بھی، یہ سب حقوق کی جو ادائیگی ہے یہ داخل ہے امانات کے اندر۔ اور یہ صراحتاً اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ النساء کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں پہنچاؤ اہل امانات کی طرف۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت تک پہنچاؤ۔ نماز کا بھی حق ادا کرو، روزے کا بھی حق ادا کرو، زکوٰۃ کا بھی حق ادا کرو، ماں کا بھی حق ادا کرو، باپ کا بھی حق ادا کرو، بیوی کا بھی حق ادا کرو، بچوں کا بھی حق ادا کرو، پڑوسیوں کا بھی حق ادا کرو، ملازموں کا بھی حق ادا کرو، افسر کا بھی حق ادا کرو۔ اب اتنے حقوق ہیں ہر وقت انسان کے ذمے کہ ساری زندگی اس کی انہی حقوق کے ادا کرنے کے اندر گزر جاتی ہے، اور ان میں سے ہر کام عبادت ہے۔ جو بھی آپ حق ادا کر رہے ہیں، چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، ماں کا حق ادا کر رہے ہیں، باپ کا حق ادا کر رہے ہیں، بیوی بچوں کا حق ادا کر رہے ہیں، ملازموں کا حق ادا کر رہے ہیں، ماتحتوں کا حق ادا کر رہے ہیں، اوپر والوں کا حق ادا، یہ سب کا سب عبادت ہے۔ اور یہ مشکل کام ہے، اور یہ وہی مشکل کام ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے زمینوں پر، آسمانوں پر، پہاڑوں کے اوپر پیش کیا تھا، سب گھبرا گئے کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے، ہم صرف ایک کام کروا لو، ہم صرف کھڑے رہیں گے عبادت کرتے رہیں گے، یا جھکے رہیں گے عبادت کرتے رہیں گے، سجدہ کرتے رہیں، لیکن یہ کام کہ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ میں فرمایا گیا کہ ان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمینوں پر اور پہاڑوں پر کہ امانت لو اور پہنچاؤ۔ فابین ان یحملنہا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا، جی ہم یہ کام نہیں کر سکتے، اس امانت کو اٹھانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ فابین ان یحملنہا وحملہا الانسان، لیکن واشفقن منہا، اور وہ جو یہ پہاڑ، آسمان، زمین سب اس امانت سے ڈر گئے۔ وحملہا الانسان، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا، انسان نے کہا کہ میں یہ خلافت کا حق ادا کروں گا، میں یہ حق ادا کروں گا۔ تو یہ امانت وہ امانت ہے جو دین کی بنیاد ہے، کہ انسان جو ہے وہ پوری زندگی اس میں لگا دے کہ میں سب چیزوں کا حق ادا کروں، نماز کا بھی، روزے کا بھی، زکوٰۃ کا بھی، حج کا بھی، جہاد کا بھی، تبلیغ بھی، اللہ کا حق بھی، بندوں کے حق بھی، ماں کا بھی، باپ کا بھی۔ اور آپ دیکھتے ہیں یہی کام مشکل ہوتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں بھئی ایک کام ہم سے کروا لو، صرف تبلیغ کروا لو، یا صرف جہاد کروا لو، یا صرف حقوق اللہ ادا کروا لو، یا صرف حقوق العباد۔ پھر حقوق العباد کے اندر بھی لوگ انتخاب کر لیتے ہیں، ایک شخص ہے جو ماہی کا حق ادا کیا جا رہا ہے، اس کو نہ بیوی کی پرواہ، نہ بچوں کی پرواہ، نہ کسی اور، دوسرے کو بیوی کا حق ادا کی شوق ہو گیا، اب وہ بیوی کا ہی حق ادا کیا جا رہا ہے، نہ ماں کا خیال، نہ باپ کا خیال، نہ رشتہ داروں کا خیال۔ لیکن یہ بیلنس، یہ توازن کہ بیک وقت انسان تمام حقوق کی ادائیگی کرے اور دین کے تمام شعبوں کو زندہ رکھے، یہ معمولی بات نہیں ہے، اور یہی کمال دین ہے۔ تو قرآن مجید اور حدیث شریف کی اصطلاح کے اندر جب امانت کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ تمام عبادات، تمام حقوق، تمام حقوق اللہ اور تمام حقوق العباد کو شامل ہوتا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے سورة النساء میں یہ حکم دیا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اہل امانات کو پہنچاؤ، سپرد کرو. اور اسی سے یہ تؤدوا سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب کا حق ادا کریں، ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آ کے ہم سے ہمارا حق کا مطالبہ کریں. یعنی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود جا کے ماں کا حق ادا کریں، خود جا کے باپ کا حق ادا کریں، خود جا کے بیوی کا حق ادا کریں، خود جا کے بچوں کا حق ادا کریں، مسجد میں جا کر نماز کا حق ادا کریں. یہ سب ہماری ذمہ داری ہے اور یہ کام بڑا اونچا کام ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے بہتر انسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ برحق ہیں، ثانی اثنین ہیں. روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی آج یہ کام کس نے کیا، جنازے کے ساتھ کون گیا تھا؟ ابو بکر صدیق نے عرض کیا جی میں گیا تھا. آپ نے فرمایا کہ آج مریض کی عیادت کس نے کی تھی؟ انہوں نے کہا جی میں نے کی تھی. کئی شعبے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمائے کہ یہ کام کس نے کیا، یہ کام کس نے. تو کسی نے ایک کام کیا تھا، کسی نے دو کیے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ تھے جنہوں نے سارے کام کیے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جو ہے وہ بھی اس کا نمونہ تھی. صبح سے شام تک آپ سب کا حق ادا کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے، پہلے بھی ایک مرتبہ ذکر کیا تھا کہ عصر کے بعد آپ تمام ازواج مطہرات کے گھر میں جاتے تھے، 9 گھر تھے آپ کے. عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے گھر میں جاتے تھے، ان کا پوچھتے تھے، ان کے کوئی تکلیف ہو، کوئی ان کو ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، اس کو پوری فرماتے تھے اور ہر ایک کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے. بہرحال آپ کی جو ذات پاک تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ نمونہ تھی امانات اور حقوق کی ادائیگی کا. اور یہ مقام ہے صدیقین کا کہ وہ تمام حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ کامیاب مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنی امانتوں کی نگرانی کرتے رہتے ہیں کہ میرے ذمے کس کا کیا حق ہے، جو حق ہے وہ ادا کرنا ہے. اور ایسا مومن انتہائی کامیاب مومن ہے. اور اسی امانت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. جس کے پاس امانت نہیں، جو امانت ادا نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں ہے، اور جو عہد کو پورا نہیں کرتا اس کا دین نہیں ہے. تو جو بات حدیث شریف میں آئی ہے، یوں کہہ لیجئے کہ جو بات قرآن مجید میں آئی وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی، اپنے معاہدوں کی نگرانی کرنے والے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انداز سے اس طرح فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، کہ جس شخص کی امانت نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس نے عہد پورا نہیں کیا اس کا دین نہیں. یہ تو پہلا لفظ تھا امانت، جس کی میں نے تھوڑی بہت تشریح کی. آگے دوسرا لفظ جو اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے عہد، اور عہد کہتے ہیں معاہدے کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات فرمائی کہ کامیاب مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنی امانتوں کی بھی نگرانی کرتے ہیں، یعنی ان کو پورا کرتے ہیں، اور اپنے معاہدوں کی بھی نگرانی کرتے ہیں، یعنی معاہدوں کو بھی پورا کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے معاہدہ، ایک ہوتا ہے وعدہ. معاہدہ تو ہوتا ہے عام طور سے دو فریقوں کے درمیان، دو آدمیوں کے درمیان معاہدہ ہوا، دو قوموں کے درمیان، دو ملکوں کے درمیان، دو قبیلوں کے درمیان، یا دو اداروں کے درمیان، یا ادارے اور اس کے ملازم کے درمیان، یہ معاہدے ہوتے ہیں، عام طور سے لکھت پڑھت ہوتی ہے، دستخط ہوتے ہیں، یہ معاہدہ ہے. جب معاہدہ کیا جا رہا ہو اس وقت میں آدمی کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے اور آنکھیں بند کر کے معاہدہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے آنکھیں بند کر کے معاہدہ کر دیا اور بعد میں اس معاہدے کو پورا نہ کر سکے یا معاہدے کو آپ نے جان بوجھ کر پورا نہ کیا تو یہ بڑا گناہ ہے، معاہدے کی خلاف ورزی. قرآن مجید نے یہاں تو یہ فرمایا کہ کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی نگرانی کرنے والے ہیں، لیکن قرآن مجید کی ایک دوسری جگہ میں آیا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، عہد کو یعنی معاہدوں کو پورا کرو، بے شک عہد کا سوال کیا جائے گا. اس لیے جب آدمی معاہدہ کر رہا ہو تو اس کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ معاہدہ صرف فریقین ہی کے درمیان نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی بھی مجھے دیکھ رہے ہیں. ایک فریق جب دستخط کرتا ہے دوسرے فریق کے ساتھ تو وہ دوسرے فریق کو بھی جواب دہ ہوتا ہے اور دوسرے فریق کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کو بھی جواب دہ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا. اب ہمارا ہوتا یہ ہمارا معاملہ کہ ہم نے کوئی معاہدہ کیا اور سوچا کہ چلو کسی طرح یہاں داخل ہو جائیں، آنکھیں بند کر کے معاہدہ کر دیا اور یہ نہیں دیکھا بھائی اس میں کیا کیا شرطیں لکھی ہوئی ہیں اور میں ان کو پورا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. اب بعد میں ان شرطوں کو پورا نہ کرنا یا جان بوجھ کر ان شرطوں کی خلاف ورزی کرنا یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے بھی خلاف ہے، اخلاق کے بھی خلاف ہے، قانون کے بھی خلاف ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب معاہدہ کا وقت ہو تو آدمی کو بہت سوچ سمجھ کر معاہدہ کرنا چاہیے. ہم مدرسے کے ملازم بنتے ہیں، معاہدہ ہوتا ہے، طالب علم مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں، فارم پر کرتے ہیں، اس میں معاہدہ ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے میں عہد کرتا ہوں، میں عہد کرتا ہوں، میں عہد کرتا ہوں. اب یہ جب آپ نے عہد کر لیا اور دستخط اپنے اس پر کر دیے تو یہ ان تمام شرائط کی پابندی آپ کے ذمے لازم ہو گئی، اب آپ ان میں سے کسی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. اچھا پکا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے عہد کی نگرانی، اپنے عہد کی حفاظت کرنے والا ہو. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا والذین ہم لأماناتهم وعہدہم راعون، اور یہ لوگ وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی نگرانی کرنے والے ہیں، یعنی امانتوں کو ادا کرنے والے ہیں اور معاہدوں کو پورا کرنے والے ہیں. تو معاہدے کو پورا کرنا لازم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بڑی مثالیں ہیں کہ آپ نے معاہدوں کو پورا کیا. ابھی میں ہم بخاری شریف میں پڑھ رہے تھے کہ بیر معونہ کا قصہ پیش آیا اور 70 قرا شہید ہو گئے اور ایک قبیلہ تھا بنو عامر، اس بنو عامر کا ایک سردار تھا، اس نے بدعہدی کی اور 70 قرا کو اس نے شہید کرنا چاہا. اس نے پہلے بنو عامر سے کہا کہ تم میرا ساتھ دو، لیکن بنو عامر نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر چکے ہیں، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. چنانچہ اس نے رعل، زکوان اور عسیہ، تین قبائل تھے، ان کو آمادہ کیا اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں پر حملہ کروایا اور مسلمان شہید ہو گئے، 70 حضرات شہید ہوئے. روایات میں آتا ہے کہ 70 حضرات میں سے صرف 2 صاحب بچے، ایک حضرت کعب ابن زید رضی اللہ عنہ اور دوسرے عامر ابن امیہ الزمری رضی اللہ عنہ. تو یہ دونوں بچھڑ گئے تھے ایک دوسرے سے اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر ہو گئے تھے. تو حضرت عامر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کی شہادت کے پاس مدینہ منورہ واپس جا رہے تھے. راستے میں دو آدمی ان کو ملے جو مدینے سے آ رہے تھے, وہ بنو عامر کے آدمی تھے. تو حضرت عامر بن امیہ الزمری رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم بنو عامر سے تعلق رکھتے ہیں. ان کو بڑا غصہ آیا کہ اچھا یہ وہی بنو عامر ہیں جن کی دعوت پر ہم 70 گئے تھے, اور جناب ان کے ایک سردار نے ریل زکوان اور اسیہ کے ذریعے ہم مسلمانوں پر حملہ کروایا اور ہمارے سب ساتھیوں کو شہید کر دیا. انہوں نے رات کا انتظار کیا اور جب رات کو وہ سو گئے تو انہوں نے حملہ کیا تھا عمر ابن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے, اور ان دونوں لوگوں کو قتل کر دیا. دونوں کافر تھے. واقعہ ہو گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. آپ نے فرمایا کہ تم نے ان دونوں کو کیسے قتل کر دیا؟ ان سے تو ہمارا معاہدہ تھا, اور بدعہدی جو کی ہے وہ بنو عامر کے ایک آدمی نے کی ہے, مگر بنو عامر نے تو ہمارے لوگوں کو شہید نہیں کیا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جن دو آدمیوں کو تم نے قتل کیا ہے ان کی دیت میں ادا کروں گا. کافر لوگ تھے مگر ان کی دیت ادا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں ایک چھوٹی سی مثال یہ آپ کو دے رہا ہوں, مگر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدوں کی کتنی پاسداری فرماتے تھے. کافروں سے بھی معاہدہ ہوتا تھا تو کبھی آپ اس میں بدعہدی نہیں کیا کرتے تھے, کیونکہ قرآن کا حکم ہے اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا, اور یا ایھا الذین آمنوا اوفو بالعقود, اے ایمان والو جو تم نے معاہدہ معاملہ کسی سے کیا ہو اس کو پورا کرو. تو پہلی چیز ہو گئی عہد یعنی معاہدہ, جو عام طور سے فریقین کے درمیان ہوتا ہے اس کو پورا کرنا, یہ اسلام کا حکم ہے, فریضہ ہے مسلمانوں کا. عہد کے بعد ایک اور چیز ہے وعدہ. ایک معاہدہ ہوتا ہے, ایک وعدہ ہوتا ہے, اور آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ معاہدہ تو ہوتا ہے عام طور سے فریقین کے درمیان, لیکن وعدہ جو ہے وہ عام طور سے یک طرفہ ہوتا ہے. ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی میں آؤں گا تمہارے پاس کل کو اتنے بجے. اب یہ معاہدہ نہیں ہے بلکہ وعدہ ہے کہ میں کل کو آؤں گا اور پھر یہ بیٹھ کے یہ کام کر لیں گے, یہ ہے وعدہ. اور اس وعدے میں علماء نے کچھ تفصیل بیان کی ہے کہ وعدے کو پورا کرنا یہ بھی شریعت کے احکام کے مطابق ہے, مکارم اخلاق میں سے ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے وعدہ کر لیتے تھے تو آپ اس کو پورا کیا کرتے تھے, اور اسی لیے اہل مکہ آپ کو کہا کرتے تھے الصادق الوعد الامین, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد جو ہیں وہ سچے ہیں, وعدے کو پورا کرنے والے ہیں, امانت دار ہیں. وہ کافر تھے لیکن یہ کہتے تھے کہ یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ صادق بھی ہے, وعد بھی ہے, امین بھی ہے, سچے ہیں, وعدے کو پورا کرنے والے ہیں, امانت دار ہیں. تو یہ وعدے کو پورا کرنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے. البتہ یہ وعدے کو پورا کرنا واجب ہے یا مستحب, تو اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر وعدے کے پورا نہ کرنے سے سامنے والے آدمی کو نقصان کا اندیشہ ہو یا نقصان ہو رہا ہو پھر پورا کرنا واجب ہے, لیکن اگر سامنے والے آدمی کا کوئی نقصان نہیں ہے اور کوئی عذر پیش آ گیا تو پھر وعدے کو پورا کرنا مستحب ہے. کر لیں تو بہتر ہے اور نہ کریں تو گنجائش ہے, لیکن حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان جب وعدہ کر لے تو پھر اس کو پورا کرے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک ہے معاہدہ, اس کو پورا کرنا تو فرضی ہے, اور ایک ہے وعدہ. اس وعدے کی دو صورتیں ہیں کہ اگر فریق مخالف کا یا سامنے جس سے آپ نے وعدہ کیا ہے اس کا نقصان ہو رہا ہو پھر وعدے کو پورا کرنا واجب ہے، اور اگر اس کا کوئی نقصان نہ ہو رہا ہو محض وعدے کی خلاف ورزی ہو تو صورت میں واجب تو نہیں ہے مگر بہرحال مستحب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے. اور اسی لیے وعدہ جلدی سے نہیں کرنا چاہیے، آج کے لیے بھی مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں یار وعدہ کر لو تم، اچھا بھائی تم وعدہ کرو وعدہ کرو وعدہ کرو، زبردستی وعدہ کروا دیتے ہیں. اس لیے کبھی کسی کے کہنے سے وعدہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں کہ مولانا آپ وعدہ کر لیں کہ آپ آئیں گے. میں نے کوئی وعدہ نہیں میں کرتا کیونکہ وعدہ کروں گا تو پھنس جاؤں گا. اور اسی لیے عرب کہتے ہیں کہ العیدۃ دین، وعدہ جو ہے وہ قرضہ ہوتا ہے جس کی ادائیگی ضروری ہو جاتی ہے. اور اسی طرح بعض حضرات کا مقولہ ہے العیدۃ رق، وعدہ جو ہے غلامی ہے، وعدہ جو ہے غلامی ہے. آپ نے وعدہ کر لیا کہ اچھا کل میں عصر کے بعد آؤں گا، اب تو سارا کل کا 24 گھنٹے کا نظم آپ کو اسی حساب سے سیٹ کرنا پڑے گا کہ آپ عصر کے بعد وہاں اس کے پاس جا سکیں. یا اسے آپ نے وعدہ کر لیا کہ تم آ جانا میں یہاں ہوں گا، اب آپ نکل ہی نہیں سکتے یہاں سے کیونکہ آپ وعدہ کر چکے ہیں پھنس گئے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آدمی کو جلدی سے نہ معاہدہ کرنا چاہیے اور نہ جلدی سے وعدہ کرنا چاہیے اور نہ ہی دوسروں کو وعدے کے اوپر مجبور کرنا چاہیے. یہ آپ ہم اکثر کرتے ہیں، اچھا وعدہ تو کر لو دیکھ تو، حالانکہ وعدہ کرنا جو غلامی ہے، جب وعدہ کر لیا آدمی پھنس گیا. اس لیے حتی الامکان وعدہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر وعدہ کر لیا تو پھر کامیاب مومن وہ ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرے، اور یہی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور سیرت المصطفیٰ میں حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی قدس اللہ سرہ نے ایسا واقعہ لکھا ہے جو حدیث میں بھی آتا ہے کہ آدمی حیران ہوتا. اور یہ واقعہ لکھا کہ بعثت سے پہلے یعنی وحی کے آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تجارت کا تھا، آپ تجارت کیا کرتے تھے. تو ایک آدمی نے آپ سے وعدہ لیا اور یہ کہا کہ آپ یہاں ٹھہر جائیے تو میں فلاں چیز لے کر یا یہ کام کر کے آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ یہیں رہیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما لیا، ٹھیک ہے میں یہاں ہوں آپ آ جائیے. وہ خدا کا بندہ چلا گیا اور 3 دن تک اس کو یاد نہ آیا، سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہوا ہے. 3 دن کے بعد جب وہ پہنچا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں موجود ہیں. اب بیچ میں ظاہر ہے انسان کی مختلف حاجات ہوتی ہیں، تو حاجات بھی آپ پوری کرتے رہے لیکن اس کے باوجود چونکہ وعدہ کر لیا تھا کہ میں یہاں ہوں، اب آپ وہاں موجود ہیں. وہ آدمی آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی، صرف ایک جملہ فرمایا تم نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی اور تم نے مجھے یہاں روکے رکھا. یہ واقعہ لکھا ہے مولانا ادریس صاحب کاندھلوی قدس اللہ سرہ نے، اور یہی طریقہ تھا انبیاء کرام علیہ السلام کا اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، اولیاء اللہ کا اور کامیاب مسلمانوں کا، کہ وہ وعدہ کرتے نہیں تھے لیکن وعدہ کرتے تھے تو پھر اس کو پورا کرتے تھے، معاہدہ کرتے نہیں تھے لیکن جب معاہدہ کر لیتے تھے تو پھر اس کو پورا کرتے تھے. یہی بات اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ارشاد فرمائی کہ والذینہم لأماناتہم وعہدہم راعون، اور کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی امانتوں اور اپنے معاہدات کی نگرانی کرنے والے ہیں. دیکھیں نگرانی کے لفظ سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ میں معاہدے کے خلاف تو نہیں کر رہا، جو امانتیں جن جن کی میں نے دینی ہے یا جن جن کے حقوق ادا کرنے ہیں اس میں کہیں کوتاہی تو نہیں ہو رہی، ہر وقت اس کی نگرانی رکھتے ہیں. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے معاہدات کی نگرانی کرنے والے ہیں، یعنی امانات کو ادا کرنے والے ہیں اور معاہدوں کو پورا کرنے والے ہیں. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہاں صلوات اللہ تعالیٰ نے جمع کے صیغے کے ساتھ ارشاد فرمایا، اور یہی معروف قرات ہے، اگرچہ دوسری قرات بھی ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون، لیکن معروف قرات زیادہ قراء کی صلوات جمع کے ساتھ ہے. کامیاب مومنین کی آخری صفت یہ ذکر کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیا مطلب نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ یعنی جتنی نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کی حفاظت کرتے ہیں. اور حفاظت کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ نماز ٹھیک ٹھیک اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں. اور یہ کیسا عمل ہے کہ اگر انسان اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہو تو بیچ کا جتنا وقت ہے وہ سارا کا سارا نماز کے اندر لکھا جاتا ہے. آپ فجر کے وقت نماز پڑھ کے نکلے، آپ کا ارادہ ہے کہ زہر تک مجھے یہ کام نمٹانے ہیں، پھر زہر کے وقت واپس آنا ہے، پھر زہر میں نکلے، اچھا بھائی کھانا کھانا ہے اور جناب قیلولہ کرنا ہے اور لیٹنا اور یہ کام، اور بھائی دیکھو عصر کی نماز یا تو یہاں پڑھوں گا یا وہاں پڑھوں گا، ابھی سے آپ کے ذہن میں ہے کہ میں نے عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے. اب یہ جو فجر سے ظہر تک کا وقت ہوا یا ظہر سے عصر تک کا وقت ہوا جس میں آپ اپنی اگلی نماز کی حفاظت کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یہ سارا کا سارا وقت ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نماز کے اندر ہیں. کیونکہ جو آدمی نماز کا انتظار کرنے والا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ نماز پڑھنے والا. تو مومن تو سارا وقت صبح سے شام تک نمازی ہوتا ہے، مسجد میں ہوگا تو بھی نمازی ہے، اور گھر میں بیٹھا اپنا سو رہا ہوگا یا کھانا کھا رہا ہوگا تب بھی نمازی ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کو ڈھال لکھا ہے نمازوں کی ادائیگی کے اندر اور نمازوں کی حفاظت کرتا ہے. ایک نماز سے فارغ ہوتا ہے، اگلی نماز کا خیال اس کو لگ جاتا ہے. یہ ہے کامیاب مومن. اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہاں آ کر کامیاب مومنین کی صفات مکمل ہو گئیں، لیکن ایک بات ان صفات میں یہ دیکھنے کی ہے اور خاص طور پر سوچنے کی ہے کہ ان صفات کی جب ابتدا کی گئی تو بھی نماز سے کی گئی، اور جو انتہا اینڈ ہوا ہے وہ بھی نماز کے اوپر ہوا ہے. جب شروع کیا گیا ان صفات کو تو یہ فرمایا گیا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے، یقیناً کامیاب ہے وہ مؤمن جو اپنی نماز کے اندر خشوع اختیار کرنے والے ہیں. اور جب ان صفات کے آخر میں اللہ تعالیٰ پہنچے تو یہ فرمایا کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ نماز جو ہے وہ بنیادی چیز ہے. کامیاب مومن کی ابتدا بھی نماز سے ہے اور انتہا بھی نماز پر ہے، یعنی رجوع اللہ، توجہ اللہ، توکل علی اللہ، معیت مع اللہ، یہ ہے مومن کا سرمایہ. اور یہ جو پہلی آیت ہے اور آخری آیت ہے، اس میں فرق یہ ہے کہ پہلی آیت میں اللہ تعالی نے یہ بات فرمائی کہ یہ کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنے نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی نماز کو نماز بناتے ہیں، اور آخری آیت میں یہ بات فرمائی کہ سب نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں، پہلی تو یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی نماز کو نماز بنائے، یعنی نماز میں جتنا وقت لگا رہا ہے اس کو پورا کا پورا کیش کرے، جیسے کہ میں نے پچھلے ہفتے کو عرض کیا تھا کہ جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو اب 8 منٹ کی اگر نماز ہے آپ بھاگ تو سکتے نہیں، اللہ اکبر جب آپ نے امام کے ساتھ کہہ دیا اب تو 8 منٹ یا 7 منٹ آپ کو گزارنے ہی پڑیں گے، تو پھر کیوں نہ اس نماز کو نماز ہی بنا لیا جائے. اور نماز کو نماز بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں خشوع اختیار کیا جائے. اس کو قرآن مجید میں سب سے پہلے یہاں صفات میں ذکر کیا گیا کہ یہ اپنی نماز کو نماز بناتے ہیں، یعنی اپنی نماز کو میں خشوع اختیار کرنے والے. تو یہ تو ہے نماز کو نماز بنانا. پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جتنی نمازیں ان سب کی حفاظت کی جائے، اس کو سب سے آخر میں ذکر کیا گیا، اور اللہ تعالی نے آخر میں یہ بات فرمائی کہ یہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے. اب جب یہ ساری صفات پوری ہو گئیں، دوبارہ وہ صفات، نمبر 1 اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، نمبر 2 لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، نمبر 3 زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہیں اور اپنے جسم کو پاک صاف رکھنے والے ہیں، نمبر 4 اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، نمبر 5 اپنی امانتوں کو ادا کرنے والے ہیں، نمبر 6 اپنے معاہدوں کی اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، نمبر 7 اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. جب یہ ساری صفات ہو گئیں، اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہوں گے. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہوں گے. کس کے وارث ہوں گے؟ الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ کامیاب مومن جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ ان للجنت 100 درجہ، کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور پھر فرمایا والفردوس اعلاها واوسطها، جو جنت الفردوس ہے وہ سب سے اونچی بھی ہے اور سب سے درمیان میں بھی ہے. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنتیں پھیلی ہوئی ہیں دور دور تک. ظاہر ادنا درجے کے جنتی کو جب 10 زمینوں کے برابر جگہ ملے گی تو اندازہ کیجئے. اب وہ جنتیں پھیلی ہوئی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اوپر کی طرف وہ جا رہی ہیں، اور سب سے اوپر جنت الفردوس ہے، بیچ کے اندر بھی اور اوپر بھی اوپر. اور اسی حدیث میں یہ بھی آتا ہے وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اسی جنت الفردوس سے جنت کی نہریں نکل رہی ہیں. وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَانِ، اور جنت الفردوس سے اوپر جو عرش ہے رحمان کا، تو سب سے اوپر عرش، اس کے نیچے جنت الفردوس، اور پھر جنت الفردوس کے نیچے باقی 100 جنتیں 99 جنتیں ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ جو کامیاب مومن ہیں جن کے اندر یہ صفات ہیں، یہ صرف جنت میں ہی نہیں جائیں گے بلکہ جنت الفردوس میں جائیں گے. تو فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہوں گے. الذین یرثون الفردوس، اور یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور یہ کامیاب مومن اس جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے وارث کا لفظ ذکر کیا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. یہ لوگ وارث ہوں گے, جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. وارث جانتے ہیں ہم سب, فلا آدمی فلا کا وارث ہے. ایک ہوتا ہے مورث جس کا انتقال ہو گیا ہو, اور ایک ہوتا ہے اس کا وارث. تو اللہ تعالی نے یہاں وراثت کا لفظ ذکر فرمایا ہے, اور وراثت کا جو لفظ ذکر فرمایا ہے اس کے دو نقطے مفسرین نے ذکر کیے ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ وراثت جو ہے یہ غیر اختیاری ملکیت ہوتی ہے. وراثت غیر اختیاری ملکیت ہوتی ہے, اپنے اختیار سے ملکیت حاصل نہیں کی جاتی, بلکہ اسے ملک اضطراری کہتے ہیں کہ وراثت ملک اضطراری ہے, یہ خود بخود حاصل ہو جاتی ہے. ویسے اگر آپ کوئی چیز اپنی ملکیت میں داخل کرنا چاہیں, کوئی چیز لینا چاہیں, تو یا تو آپ کو بے کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا, یا ہبہ کا, گفٹ کا, یا اس کا نفع حاصل کرنا چاہیں تو اجارہ, عاریہ وغیرہ وغیرہ. ایجاب قبول, کوئی دے گا آپ لیں گے, وہ پیشکش کرے گا آپ اس کو قبول کریں گے, تب یہ ملکیت منتقل ہوگی ادھر سے ادھر. لیکن وراثت میں ملکیت اختیاری نہیں ہوتی, بلکہ ملکیت اضطراری اور جبری ہوتی ہے. یعنی جیسے ہی مورث کا انتقال ہوتا ہے فوراً وارث کی ملکیت ہو جاتی ہے, چاہے وہ منہ سے قبول کرے یا قبول نہ کرے. بلکہ اگر وارث یہ بھی کہتے کہ میں وارث نہیں بنتا, میں پیسے نہیں لوں گا, اس سے بھی وہ ملکیت ختم نہیں ہوتی. فرض کیجئے ایک والد کا انتقال ہو گیا, اس کے بچے تھے 3, 4, 5, تو وہ تو ملکیت استراری ہے. اب اگر ایک بچہ یہ کہتا ہے کہ میں وارث نہیں, میں ایک پیسہ نہیں لوں گا, یا میں ایک پیسہ نہیں لیتا, اس کے اس کہنے سے کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ تو اس کی ملکیت میں چیز داخل ہو چکی ہے, زبردستی داخل ہو چکی ہے. جب زبردستی داخل ہو چکی ہے تو اس کے قبول کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے گھڑی باندھی ہوئی ہے, گھڑی پہلے سے آپ کی ملکیت ہے, آپ کیا میں اس کو قبول نہیں کرتا, تو قبول کرنے نہ کرنے سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, وہ تو آپ کی ملکیت ہے ہی ہے. اور چونکہ یہ ملکیت استراری ہے, من جانب اللہ جبری ہے, اسی لیے مورث اگر عاق کرنا چاہے وہ عاق نہیں کر سکتا. چنانچہ باپ جو ہے وہ اگر یہ کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد میرے اس بیٹے کو ایک پیسہ مت دینا, میں نے اس کو عاق کر دیا, کہنے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے کہ یہ ملکیت ایسی ہے جو اپنے اختیار سے نہ منتقل ہوتی ہے اور نہ اپنے اختیار سے اس کو قبول کیا جاتا ہے, بلکہ غیر اختیاری طور پر اللہ سبحانہ و تعالی وارث کو مورث کی چیزوں کا مالک بنا دیتے ہیں. تو اللہ تعالی نے یہاں جنتیوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ لوگ وارث ہوں گے, جنت فردوس کے وارث ہوں گے, یعنی ان کو کوئی قبول کرنے کی بھی ضرورت نہیں, ہم نے ان کو مالک بنا دیا. ان صفات کی وجہ سے, ان کامیاب مومنوں کی عمدہ صفات کی وجہ سے یہ لوگ وارث ہوں گے. ان کی ملکیت استراری, جبری, غیر اختیاری ہوگی, اور ان کو قبول کرنے کی بھی ضرورت نہیں, یہ مالک ہی مالک ہیں اس جنت کے. ایک نقطہ تو یہ بیان کیا گیا. دوسرا نقطہ یہ بیان کیا گیا کہ یہاں جو کہا گیا نا وارث, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں ان کی جگہ جنت میں بھی ہے اور جہنم میں بھی ہے. مثلا کافر ہیں, دنیا میں کافروں کی بہت بڑی تعداد ہے, مسلمانوں کی تعداد تھوڑی. جنت کے اندر مسلمانوں کی بھی جگہ موجود ہے, کافروں کی بھی جگہ موجود ہے. اب جب کافر اپنے کفر کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ جو جنت میں ان کی جگہ خالی رہ گئی ہے وہ مومنین کو مل جائے گی, اور جہنم میں بھی مومنین کی جگہ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. ہر آدمی کی جگہ جنت میں بھی ہے اور جہنم میں بھی ہے. جو کافر کفر کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے اس کی جگہ جنت میں خالی رہ جاتی ہے, وہ مومنین کو مل جائے گی, یا اللہ تعالیٰ اس کی لیے کچھ مخلوق پیدا فرمائیں گے, جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے. اور جب مومنین جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی جگہ جہنم میں خالی رہ جائے گی, وہ جہنم میں جگہ خالی ہوگی, تو وہاں اللہ تعالیٰ کسی کو داخل نہیں کریں گے, نہ کافروں کو کے لیے مزید عذاب کا اضافہ ہوگا, بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب سب یہ کام ہو جائے گا تو جہنم کہے گی حل من مزید, کہ مزید لاؤ مزید لاؤ, چونکہ جگہ خالی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا پاؤں جہنم کے اوپر رکھیں گے تو وہ سکڑ جائے گی اور وہ کہے گی قط 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 بس بس بس, یعنی اب میرے اندر کوئی جگہ نہیں رہی. تو چونکہ مومنین کافروں کے وارث بنیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس, یہ کامیاب مومن ہی وہ ہوں گے کہ جو وارث ہوں گے اور یہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے, ہم فیہا خالدون, اور یہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے, یقیناً کامیاب ہو گئے وہ ایمان لانے والے کہ جو اپنی نماز کے اندر خشوع اختیار کرنے والے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں, ہاں مگر اپنی بیویوں پر یا ان بانیوں پر جن کے یہ مالک ہوں تو ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے, اور جو لوگ اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کریں گے تو وہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اور یہ کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے معاہدوں کی نگرانی کرنے والے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, یہی لوگ وارث ہوں گے, یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے, اور یہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کامیاب مومنین میں شامل فرما لے, اور جو صفات ذکر کی گئی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی میرے اندر بھی پیدا فرما دے, آپ حضرات کے اندر بھی پیدا فرما دے, اور ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخل فرما دے. آمین. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه اجمعين برحمته. اگلا ہفتہ چونکہ بقرعید کے ساتھ متصل ہے تو اس لیے اگلے ہفتے بیان نہیں ہوگا, یعنی عید کے چوتھ بقرعید کے چوتھے دن, اس کے بعد جو ہفتہ آئے گا اس میں انشاءاللہ بیان ہوگا. مختصر دعا کر لیجئے, اذان کا وقت قریب ہے. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله, والصلاة والسلام على سيدنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے, قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن و سنت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے متعلقین احباب میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, مریضوں کو صحت عطا فرما, ہم سب کو حیات طیبہ نصیب فرما, ہم سب کو کامیاب مؤمن بنا دے. یا اللہ جو صفات ہم نے قرآن مجید میں پڑھی ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اندر وہ صفات پیدا فرما. یا اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما, دنیا کی بھی کامیابی عطا فرما, آخرت کی بھی کامیابی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار, وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.